أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات پچھلی دفعہ ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی سورہ بقرہ کے حوالے سے تو اس میں میں پھر یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا بنیادی جو موضوع ہے جس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ خود انسان ہی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو سمجھے بغیر اپنی انسانیت کو سمجھے بغیر اپنے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات نہیں ہوں گی اس کی کریکٹرسٹکس اس کی پراپرٹیز اس کے ممکنہ خطرات اس کے لیے اس کے اوپر جانے کے رستے اور طریقے جب تک یہ ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ کو یہ چیز ہی نہیں سمجھ میں آئے گی کبھی کہ میں اس مشین کے ساتھ کروں کیا تو اس لیے جس چیز پر علماء حق نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب سے ہر چیز سے قبل خود اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کے بارے میں جاننے میں اپنی محنت کو صرف کریں. میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی سورہ بقرہ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, یہاں تک ہم پہنچے تھے. اور تھوڑا سا یعنی ظاہر ہے کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی حقیقت ہے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے اور جس کا ایک ایک لفظ حکمت ہے. یعنی اس چیز پر انسان کبھی غور کرتا ہے تو بہت ہی عجیب کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پر اس چیز کو تسلیم کریں اور اس میں غور کریں کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہے, یعنی جتنے الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی نہ کوئی میننگ نہ کنوے کرتا ہو. اور اس طریقے سے جب ہم قرآن سے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جملے میں سے کتنا کچھ اخذ ہوتا ہے اور برآمد ہوتا ہے. تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کی ہم نے تھوڑی تھوڑی تشریح کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کی تھی کہ ذالکا, پھر ذالک الکتاب, پھر اس کے بعد لا ریب فیہ, اس کے کیا معنی ہیں. پھر ہم یہاں تک پہنچے تھے ہدن للمتقین, اور اس میں ہماری گفتگو یہ تھی کہ یہاں پر آ کے قرآن کریم ایک عجیب انداز سے بات کرتا ہے, کیونکہ جو ہدایت کا تصور ہمارے ذہنوں میں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے اس میں ہدایت کی جانی چاہیے ان کو جو کہ گمراہ ہیں, ان کو جو کہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہدن للمتقین, کہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اسی بات کو جب ہم قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے سمجھتے ہیں کہ جس میں قرآن کو ہدن للناس بھی کہا گیا ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے, اور بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مجھے یاد آتی ہے جس میں بہت اچھے طریقے سے اس کو کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے شفاء للصدور للمؤمنین, یعنی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ مومنین کے سینوں کے لیے شفا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, یعنی یہ ایک بہت اہم نتیجہ ہے جو برآمد ہوتا ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے, ریولیشن ہے, لیکن جو مومنین ہیں ان کو اپنے سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا نصیب ہوتی ہے قرآن سے, اور جو ظالمین ہیں ان کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. اب یہ جو ظالمین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے, یہ ظالمین کا لفظ ہر جگہ پہ کامن ہے, مسلمانوں میں بھی ظالم ہو سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ کافر یا مشرک, ظالم. ظالم کا مطلب ہے کہ جو بھی صحیح رستے سے ہٹا ہوا, آسان ترین الفاظ میں کہ ظلم ہے بالمقابل عدل. عدل کا مطلب ہے ہر چیز کو صحیح صحیح انجام دینا, ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا. ظلم کا مطلب ہے کہ چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو ظالم یعنی کہ جو اپنی زندگی مثال کے طور پر اپنے ریزن پہ نہ گزارے, جو چیز اس کو سمجھ میں آتی ہے اس کے خلاف کرے, وہ ظالم ہے. یعنی جی جی جہل بھی ظلم ہے. جی کہ ہر وہ چیز کہ جس میں انسان حق کی راہ سے منحرف ہو جائے, یا حق کو باطل سے ملا دے یا باطل کو حق سے ملا دے, یہ ظلم. تو ظالم کا لفظ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس میں کسی ظاہری عقیدے کی قید نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آیت میں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, غیر مسلمین کی بات ہو رہی ہے. خسارہ کس کا بڑھتا چلا جائے گا؟ جو ظالم ہے. اب وہ مسلمان ہو, غیر مسلمان ہو, نہیں ہو, جو بھی ہو. تو جی
تو یعنی کہ اگر وہ ظالم اس قرآن کو پڑھے گا تو اس کو خسارہ ہوگا.
یعنی کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے, جب اس کو ظالمین اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا, ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے.
ان کا کوشش کریں گے
سمجھنے کی کوشش کہاں کریں گے؟
مطلب یہ نقصان کیسے ہوگا؟
جیسے دیکھیے
تلاوت کریں گے تو نقصان ہوگا, سمجھیں گے تو نقصان.
اس میں سے جس طریقے سے آج ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ایک بڑا طبقہ خود مسلمانوں کا قرآنی تعلیمات کو جس طریقے سے مس یوز کرتا ہے, یعنی قرآنی آیتوں کو ذریعہ بناتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات کے حصول کا, یہ سب سے بڑا ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا, جو خدا پر جھوٹ باندھ کے لے آئے. یعنی جو چیز خدا نے نازل کی اس کو ٹوسٹ کرے, اس کو دوسرے پیرائے میں لائے, اس کو جھوٹ, یعنی بات ہو کچھ بنا کے کچھ پیش کرے, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ بھی خود قرآن کی آیت ہے کہ خدا کے نازل کی ہوئے کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اور اس کے اصل مطلب سے جدا کر کے کچھ اور بیان کر دینا, لوگوں کو سمجھا دینا. کیونکہ دیکھیں یہ بات, اس میں شک نہیں ہے کہ جو بھی قرآن یا دین بیان کر رہا ہوتا ہے لوگ اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں بہت حد تک, اور یعنی کہ اس کو اگر وہ چاہے اور تھوڑا ذہین انسان ہو تو بہت آسانی سے ان کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے, کہیں سے کہیں لے جائے, جو کہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالمین ہیں, یعنی کہ ظالم کا مطلب یہ ہے کہ جو جنہوں نے اپنی زندگی کی روش یہ بنائی کہ حق پہ نہیں چلنا, یعنی حق کی راہ کو اختیار نہیں کرنا, بلکہ ان کی لائف میں, یعنی کہ اس چیز کو میرا خیال ہے کہ ہم سب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک ویژن آف لائف ہے جس پر وہ اپنی زندگی کی ہر چیز کو اس ٹریک پہ ڈالتا ہے. یعنی میں, آپ سب کچھ کوئی نہ کوئی ویژن رکھتے ہیں, کہیں پہنچنا چاہتے ہیں, کوئی منزل رکھتے ہیں اپنے سامنے, اور ہمارے زندگی کے تمام امور جو ہیں وہ کنورج ہو کے اس ویژن سے جا کے مل جاتے ہیں. تو جس کا ویژن, اور جو دنیا میں زیادہ تر افراد ایسے ہیں کہ جن کا ویژن اپنے ذاتی مفادات کا حصول ہے, وہ بھی مادی دنیاوی, تو وہ لوگ اگر قرآن کو بھی اس سے قریب ہوتے ہیں, قرآن کو بھی استعمال کرتے ہیں, تو اسے ٹوسٹ کرتے ہیں اس اینڈ کی طرف.
تو اس کا مصداق وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو مثلا قرآن کو اہل بیت سے ہٹ کے سمجھنا چاہتے ہیں, تو وہ لوگ بھی زمرے میں آ جائیں گے اس آیت کے زمرے میں؟ کیونکہ آپ نے جو کہا کہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں, تو سب سے بڑا حق تو یہی ہے کہ مثلا قرآن کو اہل بیت کے حساب سے سمجھا جائے, کیونکہ
اس کو اور جنرلائز کر لیجئے. جنرلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم, جیسا کہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن کریم اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہر انسان کو دے دیا گیا ہے, بلکہ قرآن وہ کلام خدا ہے کہ جس کے لیے اس نے انسانوں میں سے ایک ہستی کو منتخب کیا اور اس کو بصورت نور, جو ہم پچھلی دفعہ ہم نے بات بھی کی کہ بصورت نور اس کے قلب پہ نازل کیا اور پھر اس کی زبان سے دوسرے انسانوں کے لیے جاری کیا. آپ اس ہستی کو ہٹا کے اس کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہستی بنیاد ہے اس پیغام کے نزول اور نشر ہونے کی, یعنی محل نزول اس کا قلب ہے اور قرآن کو نشر کرنے والی چیز اس کی زبان ہے, اور جو مطالب و معارف ہیں وہ اس کے سینے میں محفوظ ہیں, اختلاف اس کو درمیان سے ہٹا دیں, مائنس کر دیں, اور پھر کہیں کہ یہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا, یہ نور مجھے حاصل ہو جائے گا, یہ تو سمپلی پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ یہ دو حقیقتیں, یعنی پیغمبر اور کلام خدا, یہ ایک ہے, ایک حقیقت ہے. آپ ان کو جدا نہیں کر سکتے ایک کو دوسرے سے. اگر اس میں سے قرآن میں سے پیغمبر کو ہٹا دیں گے تو وہ کچھ نہیں بچے گا سوائے لفظوں کے اور اس کی کھوکھلی انٹرپریٹیشنز کے. تو یہ تو بات یہی ہو رہی تھی کہ ہدایت ہے متقین کے لیے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے مطالب اگرچہ کہ ان جنرل تمام انسانوں کے لیے ہیں, لیکن انسانوں کی اپنی حالت کے مطابق مختلف اثرات اور نتائج برآمد ہوتے ہیں. یعنی اس کی سادہ سی مثال ہے کہ جیسے الیکٹریسٹی جو ہے کرنٹ ایک چیز ہے, لیکن بلب میں سے گزرتی ہے تو روشنی پیدا کرتی ہے, ہیٹر میں سے گزرتی ہے تو گرمی پیدا کرتی ہے, ایئر کنڈیشنر میں سے جاتی ہے تو ایک کولنگ ایفیکٹ پیدا کرتی ہے, ایک ہی چیز ہے. یعنی کہ وہ بجلی جو اتنے اتنے جگہوں پہ جا کے مختلف قسم کے اثرات اس کے نظر آ رہے ہیں, وہ اس کی حقیقت ایک ہے. یعنی ایسا تو نہیں کہ آپ کہیں کہ گرمی پیدا کرنے کے لیے بجلی کوئی اور قسم کی چاہیے اور ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے بجلی کوئی اور قسم کی چاہیے, ایسا نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے خدا کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ ایک ہے, یکساں. یعنی اس کی مثال قرآن نے دی ہے بارش کی جیسی, قرآن نے خود اس چیز کی مثال دی ہے بارش جیسی, کہ یہ بارش اگر سرسبز اچھی زرخیز زمین پہ برستی ہے تو فصل اور سبزے کے اگانے کا سبب بنتی ہے, اگر کوڑے کے ڈھیر پہ برستی ہے تو گندگی اور بدبو کے بڑھانے کا سبب بنتی ہے, اگر کسی سخت اور سنگلاخ زمین پہ برستی ہے تو اس پہ جتنی مٹی ہے وہ سب صاف ہو کے وہ چٹیل بالکل پتھر بن جاتا ہے. تو یہ الگ الگ ایفیکٹس جو برآمد ہو رہے ہیں, یہ الگ الگ جیسے کہیں کہ ظرف قابل کی وجہ سے, ظرف کی قابلیت کی وجہ سے, یعنی کہ جو ظرف وصول کر رہا ہے اس کی اپنی قابلیت کے مطابق الگ الگ نتائج برآمد ہوتے ہیں. اور یہ چیز بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو الگ سے کچھ سکھایا تھا اور باقی اصحاب کو نہیں سکھایا تھا, لیکن یہ اس ظرف قابل کی بات ہے کہ مجھے پیغمبر نے علم کا ایک در تعلیم کیا تو میں نے اس سے ہزار در کو اور کھول لیا. تو یہ اس کی اپنی قابلیت و لیاقت کی بات ہے. باقی لوگوں کو بھی پیغمبر نے علم کا وہی در سکھایا لیکن وہ اس سے کچھ بھی نہیں کر سکے, یا کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کیا. تو یہ ہدایت کے حوالے سے ہدی للمتقین کے اندر یہ نقطہ بڑا اہم پوشیدہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہدایت تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے, لیکن اس کا فائدہ کون اٹھا پاتا ہے؟ جو متقی ہیں. کہ اگر وہ متقی نہیں ہے یا صفت تقویٰ نہیں پائی جاتی تو جو ہدایت خدا نے نازل کی ہے اس سے وہ بہرہ مند نہیں ہو سکتا. یہ بات واضح ہو گئی کہ ہدی للمتقین کا مطلب کیا ہے. اور یہ جو اس میں مطلب یہ ہمیں ایک جو اینومیلی نظر آ رہی ہے کہ ہدایت گمراہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو یہاں ہدایت تقویٰ کے ساتھ کیسے ملی ہوئی ہے؟ تو یعنی قرآن کریم سے ہدایت اگر حاصل کرنا ہے تو صفت تقویٰ کا ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے. اب ہماری اپنی انسان شناسی کے حوالے سے, جیسا میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم کیونکہ کوئی ٹیکسٹ یا کورس بک نہیں ہے کہ جس میں مطلب ایک چیپٹر وائز چیزیں آرگنائز کر دی گئی ہوں, بلکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور کمپلیٹ یوں کہہ لیجئے کہ پریکٹیکل مینول ہے. یعنی بالکل عملی اقدامات کے ساتھ, عملی تعلیمات کے ساتھ کتاب ہدایت ہے, صرف نظریاتی نہیں. تو اسی وجہ سے جو بات سب سے بہتر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان کے بارے میں بھی سمجھایا جائے تو ایک یعنی سکھانے کا, تربیت دینے کا بھی ایک بڑا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے شروع کیا جائے. یعنی آپ اگر کوئی سی ایسی جگہ لے بھی جانا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ لوگوں کے لیے ان نون ہے, तो अगर आप बात अननोन से शुरू करेंगे तो लोग शुरू में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमेशा बात शुरू करनी चाहिए उन उस डोमेन से, उन मौजूआत से कि जो मेरे और आपकी नज़रों के सामने। तो इसलिए इन आयतों में इंसान कबल अज़ दुनिया और इंसान बाद अज़ दुनिया के मौजूआत बाद में आए हैं, लेकिन इंसान और इंसानी ज़िंदगी की इस दुनिया में कैफियत सबसे पहले बयान हुई है। और उसका, जैसे मैंने कहा था कि तीन शोबों में, तीन हिस्सों और तीन शाखों में कुरान इंसानियत को तकसीम कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक मोमिनीन और मुत्तकीन है, एक हिस्सा काफिरीन का है, तीसरा हिस्सा मुनाफिकीन का है। और इसमें इब्तदाई 20 आयतें जो हैं वो इसकी डिस्क्रिप्शन में यूज़ हुई हैं। अच्छा, अब जब मुत्तकीन की बात आई तो कुरान करीम गोया के मुत्तकीन की तारीफ़ और वस्फ औसाफ और क्वालिटीज़ बयान कर रहा है अगली तीन आयतों में। हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, ये भी अल्लज़ीना किसकी तरफ जा रहा है? मुत्तकीन की तरफ। जी, यानी कि अब हमने बात की कि ये किताब जिसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है, शक का कोई पहलू नहीं है, ये हिदायत है लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन लोग हैं? अगला सवाल हमारे जहन में ही पैदा होता है कि भई आप ये कह रहे हैं कि ये ग्रोह है कि जो इस किताब से कमा हक्कुहु हिदायत हासिल करने की सलाहियत रखता है, ये कौन लोग हैं, ये किस किस्म के अफराद हैं? अब उनकी तारीफ शुरू होती है। अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना बिलगैब, जो ईमान रखते हैं गैब पर या गैब के साथ, या जिनके ईमान के साथ गैब जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहली तारीफ खुद युमिनूना ईमान का मतलब समझना ज़रूरी हो जाता है कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान भी अगर आप रिकॉल करें जो हमने डिस्कशन पहले किया था कि इंसान जब दीन से करीब होता है, हक की तरफ जाता है, तो सबसे पहला जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो होता है कि ये चीज़ सही है, यानी वो दिल से इसकी ताईद करता है, तस्दीक करता है कि ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ये सही है, दुरुस्त है। और जब वो इसकी दुरुस्तगी को, सही होने को तस्लीम कर लेता है तो गोया एक लिहाज से वो उसके आगे झुक गया। इस मरहले को कहा जाता है इस्लाम। इस्लाम का मतलब ये कि आपने एक चीज़ को सही जाना और आप उसके आगे झुक गए, तस्लीम कर लिया आपने उस, अगरचे के तस्लीम और रज़ा की मनाजिल आगे की हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल सादा से अल्फाज बयान कर रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ के सही होने को तस्लीम किया, उसको कबूल किया, उसके आगे झुक गए। लेकिन अभी बात यहाँ पर किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुँची। जब इंसान की ये कैफियत थोड़ी सी प्रोलॉन्ग करती है तो उससे एक नई हालत हासिल होती है, और वो हालत होती है अमन सुकून की। अमन सुकून का मतलब ये है कि आपके सामने जो बिलीफ सिस्टम है या जो अकायद हैं या जो दीन है, जो चीज़ भी है, आप अपने अंदर ये सेटिस्फेक्शन महसूस करना शुरू कर देते हैं कि ये सही है। यानी पहले तो आपको लग रहा था कि ये सही है, जब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही थी कि सही, लेकिन अब आपका वजूद उसके लिहाज से पुरसकून होता चला जाता है। यानी मिसाल के तौर पर कि आप अगर दीन से करीब हों तो आप अपने अंदर अमन वाली कैफियत महसूस करते हैं, आपको अगर दीन से दूर कर दिया जाए तो आप उसके मुकाबले में बेचैनी और इज़्तिराब वाली कैफियत महसूस करना शुरू कर देते हैं।
ये चीज़ उसको सही लग रही है, इसमें दिल उसका मुतमैन है उस पर, तो उस मतलब जिस आप कह रहे हैं तो है, लेकिन अब ये कैसे उसको, तो पता नहीं है कि क्या ये बात सही है या गलत है, हो सकता है बाद में उसको जाके, जब वो जो मेजोरिटी लोग हैं वो ये समझ रहे हो कि ये बात सही नहीं है, लेकिन वो समझ रहा है कि बिल्कुल सही मैं कर रहा हूँ या मैं जो समझ रहा हूँ वो ठीक है।
जी, ये देखिए, देखिए यही कैफियत इस्लाम की है। अच्छा, ये कैफियत इस्लाम की है कि सूरह के, जी, यानी कि सूरह हुजरात की आयतों में है कि ये आराब, ये बद्दू जो हैं अरब के बाशिंदे, ये तुमसे आगे कहते हैं कालतिल अराब आमन्ना, हम ईमान ले आए। तो उनसे कहो कि नहीं, तुम ये नहीं कहो कि ईमान लाए, बल्कि कहो वलाकिन कूलू असलमना, کہ ہم اسلام لائے, ہم مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا.
صرف اسلام,
اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی جو کیفیت ہے وہ ایک کوئی چیز ہے جو دلوں میں داخل ہوتی ہے, تب انسان مومن ہوتا ہے. میں اسی بات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو دل میں داخل ہوتی ہے. وہ ہے امن اور سکون والی کیفیت. یعنی جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم جب بھی باہر ہوتے ہیں, ایون دوستوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کبھی بھی غور کیجئے گا کہ ایک تھوڑی سی بے چینی کا عنصر ہوتا ہے انسان میں. جیسے وہ جملہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ایٹ ہوم, یہ جو جملہ ایٹ ہوم ہے یہ باقاعدہ ایک معنی رکھتا ہے, معنویت رکھتا ہے جملہ, کہ ہم دوستوں کی محفل میں ہیں, بہت اچھی جگہ پر ہیں, سب ہیں, لیکن ایک اندر سے کوئی بے چینی ہوتی ہے. لیکن اب جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں, وہ جو ایٹ ہوم والی کیفیت ہے نا, امن و سکون والی, کہ بالکل میں کسی ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں کہ اب نہ یہاں پہ تکلفات ہیں, نہ یہاں رکاوٹیں ہیں, نہ یہاں کوئی مسائل ہیں, یہ ہے وہ امنیت. کہ آپ اسے حرم امن جو کہا جاتا ہے دین کو, وہ یہی ہے کہ آپ جب اس میں داخل ہوتے ہیں نا, تو آپ ایک سکون والی کیفیت میں آ جاتے ہیں. کہ وہ ہر قسم کی بے چینی, اضطراب, یعنی کہ خدا پر ایمان جو ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ یاد خدا سے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں, یہ ہے ایمان والی کیفیت. یعنی کہ انسان اس سے امن و سکون والی حالت میں آ جائے, پرسکون ہو جائے. تو یؤمنون, یہ ایمان بالغیب, کس چیز پر ایمان؟ بالغیب. اب یہ یہاں پر جو ہے نا, یہ جملہ ہے بہت عجیب. میں اس کو پہلے پوری آیتیں پڑھ دوں تاکہ اس کو, اس کے اندر جو نکات ہیں اس کو سمجھانا ذرا آسان ہو جائے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب ولا ریب فیہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, ایک, ویقیمون الصلاۃ, دو, ومما رزقناہم ینفقون, تین, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, چار, وبالآخرۃ ہم یوقنون, پانچ. انہیں متقین کی کتنی صفات بیان کی؟ پانچ. اور پھر اس کے بعد جن میں یہ پانچ صفات پائی جائیں ان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے اولئک علی ہدی من ربہم, یعنی ان کے ہدایت یافتہ ہونے کو سرٹیفائی خود خدا کر رہا ہے جن میں یہ پانچ صفات پائی جائیں. ٹھیک ہے, اب یؤمنون بالغیب کو نمبر ون رکھنا, اور یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کو چوتھے نمبر پہ رکھنا, وبالآخرت ہم یوقنون آخر میں. یہ کس قسم کی ترتیب ہے, جبکہ آخرت ہمارے لیے سب سے بڑا غیب ہے. صحیح ہے نا, یعنی کہ آخرت ہمارے لیے سب سے بڑا غیب ہے, اور جو چیز جس پر ہم اپنے خیال میں سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں وہ وہ ہے کہ جو رسول خدا پہ نازل ہوا, یہ جو دیگر انبیاء پہ نازل ہوا, وہ تیسرے نمبر پہ چلا گیا. اچھا, اور اگر وہ جو رسول پر اور جو دیگر انبیاء پہ کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان کا ذکر الگ ہو رہا ہے, تو یہ کون سا غیب ہے کہ جس پر ایمان کا ذکر پہلے ہو رہا ہے؟ آخرت بھی اس میں سے ایکسکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے یہ ترتیب عجیب سی ہے, یعنی یہ بیانات عجیب سے ہیں کہ یہ کیا ہے, یعنی کہ یہ کس قسم کی صفات بیان ہو رہی ہیں. تو اب یہاں پر میں پہلے تھوڑی سی غیب کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کروں, اور اس کے بعد اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کروں کہ ہم جس طریقے سے ایمان یا دین کو اپروچ کرتے ہیں وہ, اور جو خدا کی طرف سے ریکمینڈڈ اپروچ ہے, اس میں کتنا زیادہ فرق ہے. غیب ایسی چیز کو نہیں کہتے کہ جو غائب ہو یا کسی پردے کے پیچھے ہو ظاہری, بلکہ غیب کا جو بنیادی تاثر ہے یا غیب کے پیچھے جو بنیادی کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ اس میں فرق ایلیویشن کا ہے, درجات کا ہے. یعنی ایک چیز ظاہر ہے لیکن مجھے اس لیے نہیں نظر آ رہی کہ میں اس کے درجے پہ نہیں ہوں, نہ کہ اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہی کہ کسی پردے کے پیچھے. صحیح ہے, یہ ایک جو ہے نا یہ غیب کے لحاظ سے بہت اہم بات ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس لحاظ سے پھر آپ غیبت امام زمان علیہ السلام کو بھی اس حوالے سے سوچنے کی کوشش کریں کہ امام زمان علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں یا پردہ غائب میں. یعنی اگر آپ غیب میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام تک پہنچنے کے لیے ایلیویشن آف سیلف کی ضرورت ہے, کہ جس دن ہم نے اپنا معیار بلند کر لیا امام کا ظہور میرے لیے ہو جائے گا. یعنی یہ ایک بڑا بنیادی سا فرق ہے کہ جو اس میں آتا ہے کہ غائب کا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے جو دیوار کے پیچھے, پردے کے پیچھے. اب پردہ ہٹے گا کبھی, پردہ اٹھایا جائے گا تو وہ نظر آئے گا, وہ ظاہر ہوگا. لیکن جو امام کا کی غیبت ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اور امام ایک ہی سطح پر ہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی پردہ حائل ہے, بلکہ امام کسی اور پلین پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم اس سے نیچے کہیں پڑے ہوئے ہیں, اس وجہ سے امام نظر نہیں آ رہے. اور ہر وہ انسان جو اپنے معیار کو بلند کرتا ہے اس کے لیے امام ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو غیب ہے, یہ غیب کا مطلب کہ ان چیزوں پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے کہ جو حقائق ہیں, ظاہر ہیں, لیکن ہمیں اپنی پستی کی وجہ سے نظر نہیں آتے.
جہالت کے پردے
ہاں, یعنی لیولز کا فرق ہے. کیونکہ ہدایت اور جہل میں فرق مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی لیول پہ ہے. جو انسان جو جاہل ہے اور عاقل ہے, یا جو ہدایت یافتہ اور گمراہ ہے, اس میں فرق درجات کا ہے, نہ کہ دونوں ایک ہی سطح پر ہیں. تو یؤمنون بالغیب, یعنی ان حقائق پر ایمان لانا کہ جو انسان کو اپنی پستی کی وجہ سے نظر نہیں آتے. اب وہ کون سی حقیقت ہے؟ اب اس میں سے آپ ابھی فی الحال آخرت بھی ہٹا دیجئے, اور اس میں سے آپ جو ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بھی ہٹا دیجئے, کیونکہ اس کا ذکر الگ آ رہا ہے. یعنی نہ وہ اس میں رسول اور کتاب شامل ہے, نہ آخرت شامل ہے. تو اب وہ کون سی چیز ہے کہ جو غیب میں بھی ہے, غیب آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ جو ایک بلند درجے پر ہے اور حقیقت ہے, اور جس اور اس پر ایمان لانے سے ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے. خدا اب دیکھیں بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے, کہ جو انسان اپنے ارد گرد موجود خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, وہ ایمان کی پہلی سیڑھی سے ہی باہر ہے. باقی کس ایمان کی بات کر رہا ہے؟
اور ہمارا اپنا نفس بھی غیب نہیں ہو سکتا کیا؟
لیکن اس پر ایمان کی بات نہیں ہے نا.
ایمان مطلب یہ ہے کہ
یعنی میرا نفس بھی اس ان آیات الہیہ میں شامل ہے کہ جو مجھے خدا کی طرف لے جاتی ہیں, وہ آیات میں شامل ہے. یعنی جیسے وہ بات ہے نا سورہ فصلت میں کہ سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم ان کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے پوری کائنات میں اور ان کے نفوس میں, یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ وہ حق ہے. تو بات جو شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ خدا جو ہمارے لیے غیب میں ہے, اور غیب میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا غائب ہے, بلکہ اس میں جو خود حضرت علی علیہ السلام کے بھی جملے ہیں اور ہمارے دیگر علماء نے بھی اس چیز کو اس گفتگو کو استعمال کیا کہ خدا کا نظر نہ آنا خدا کے چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہمارے چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ ہم جیسے مثال کے طور پر کہ ایک انسان ہے کہ وہ 10 قسم کے پردوں کے اندر ہے, دیواروں میں مقید ہے, اور پھر اس کو روشنی نظر نہیں آتی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روشنی کی وجہ سے یہ روشنی کا کوئی قصور ہے کہ جو اس کو روشنی نظر نہیں آ رہی. تو غیب کی تعریف, یعنی غیب کے اندر جو چیز, غیب کے اندر جو سب سے اہم بات کہ یعنی وہ حقیقت کہ جو اس وجہ سے غائب ہوتی ہے کہ درجات میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے, لیولز کے ڈفرینس کی وجہ سے جو غائب, اس میں سب سے پہلی جو حقیقت ہے کہ جس پر ایمان لانے سے ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے, ہر خوبی کی ابتدا ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اس غیب پر ایمان جس کے آثار اور نشانیاں ہم اپنے ارد گرد اور اپنی ذات کے اندر پاتے ہیں. تو یہ تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کائنات میں انسان خدا کی نشانیوں کو دیکھے, اپنی ذات میں خدا کی نشانیوں کو پائے, خدا کے کام کو دیکھے, اور اس کے بعد اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ مجھے اس حقیقت کی طرف بڑھنا چاہیے, اس سے رابطہ پیدا کرنا ہے, اس کو پانا ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے پہلی منزل اور پہلی سیڑھی, یؤمنون بالغیب. اور سورہ بقرہ کے آخر میں بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا بیان آتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان کی ترتیب کیا ہو رہی ہے؟ یہ رسول ایمان لائے جو ان پہ نازل ہوا, اور مومنین کل آمنا, یہ سب کے سب یعنی رسول بشمول مومنین کس پر ایمان لائے؟ باللہ, سب سے پہلے ایمان خدا پہ, وہ ملائکتے ہی اور اس کے ملائکہ پہ, وہ کتب ہی و رسولی. تو ایمان بالغیب کی جو بات کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جس غیب پر ایمان, یعنی جو حقیقت کہ جو غائب ہے اپنی بلندی درجات کی وجہ سے, جو ہم سے غیب میں ہے اپنے کمالات کی وجہ سے. یعنی خدا کیوں نظروں سے اوجھل ہے؟ کہ خدا یعنی جسے کہا جائے, جو ایک مثال دی جاتی ہے, السلام علیکم, جو ایک مثال دی جاتی ہے کہ سورج کی روشنی خود اس کو دیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یعنی سورج کو دیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اس کا نور ہے, جو حجاب, جو اصل حجاب ہے, یعنی انسان اور سورج کے درمیان جو اصل حجاب ہے وہ اس کے نور کی شدت ہے. تو اس قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ خدا ہرگز غائب نہیں ہے, لیکن خدا حقیقت غیبی کیوں ہے؟ ان سب چیزوں کی وجہ سے کہ ہماری نظریں یا ہماری بصیرتیں اس کو دیکھنے سے قاصر اور معذور اور مجبور ہیں. لیکن یہ وہ سب سے پہلا ایمان ہے.
پرانی باتوں سے
نہیں, اس میں ایک وہ جملہ جو حضرت علی علیہ السلام کا ہے کہ قلوب حقیقت ایمانی کے ذریعے سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی دیکھیں ایک بات بہت واضح ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے وہ خدا کے اسماء صفاتی اور افعالی ہیں, نہ کہ ذات خدا. یہ بہت اہم بات ہے کہ اور اسی میں جو سورہ اخلاص کی تفسیر میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہوا جو پہلا حرف ہے وہ اسی چیز کو طرف بتا رہا ہے کہ ذات خداوندی مجہول مطلق ہے. مجہول مطلق کا مطلب ہے کہ انسان جتنا بھی ایلیویٹ ہو جائے ہمیشہ اس کے بارے میں جاہل رہے گا. تو یؤمنون بالغیب, ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ لفظ غیب اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں, یعنی کہ جو حقیقت ہے وہ ہمیشہ غیب میں رہے گی, وہ الٹیمیٹ غیب ہی ہے. تم اس کی معرفت کے جتنے بھی منازل طے کرتے چلے جاؤ, جتنے بھی درجات اوپر چلے جاؤ, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ خدا پر سے جو غیب کا پردہ ہے وہ الٹیمیٹلی ہٹ جائے گا. یعنی جس چیز میں تم آگے بڑھو گے, جس چیز کو تم زیادہ دیکھو گے, وہ خدا کے صفات اور اسماء اور افعال کی تجلیات ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ بات نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ خدا کی صفت ربوبیت اس کائنات میں کیسے کام کرتی ہے, یہ دیکھنے کے قابل ہو جائے گا, انسان یہ دیکھ سکتا ہے. خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کائنات میں کس طریقے سے کار فرمائے, یہ دیکھنے کے قابل ہو جائے گا. یعنی یہ ہے مشاہدہ خدا, لیکن یہ نہیں کہ خدا کو دیکھنے لگیں گے کہ یہ خدا ہے. ایسی کوئی چیز جو ہے وہ کبھی بھی ممکن ہونے والی نہیں ہے, یعنی یہ پاسبل نہیں ہے. تجلی, یہ ہمارے لیے کہنا بہت مشکل ہے, اس کو ڈیفائن بھی نہیں کیا گیا اور اس کو کیا بھی نہیں جا سکتا, اس کا کرنا بھی بہت مشکل ہے. یعنی کہ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب زندگی کو دیکھتا ہے, اس میں وہ خود بھی شامل ہے, تو اس سے یہ بات واضح طور سے نظر آتی ہے کہ اس میں کسی کا ہاتھ کام کر رہا ہے. وہ جب اس میں اور زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر بے انتہا حیران کن اور ایک بہت ہی محیر العقول نظام اس کو نظر آتا ہے, سسٹم ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ جس کا یہ کام ہے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ ایک ہستی ہے کہ جس کے دست قدرت سے کائنات میں یہ سب کچھ ہے اور یہ سارا حسن اور نظام اور یہ سب کچھ, لیکن وہ ہستی بذات خود میری دسترس میں نہیں ہے, یہ ہے یومنون بالغیب. ہاں, کہ ایک حقیقت ہے کہ جو کسی بلند و بالا مقام و درجے پر موجود ہے اور یہ سب کچھ اس کے آثار ہیں, اس کے ایفیکٹس ہیں, اس کے کام ہیں, لیکن وہ خود میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ میرے لحاظ سے پردہ غیب میں ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ میں اسے جتنا بھی قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے غیب ہونے میں کمی نہیں ہو پاتی.
تو آپ یہ بات کلیئر ہے کہ اس غیب کے ڈومین میں صرف خدا کی ذات ہے. انہوں نے پھر بات کی نفس کی, میں نے کہا اور تشریح سنی تھی, کہتے ہیں کہ بھئی برائی, اچھائی, نیکی, بدی, ایوری تھنگ وچ از انٹینجبل, اور کوئی ایسی چیز ہے جو وہ غیب کے ڈومین میں.
دیکھیے یہ ریلیٹو ہے نا, یہ غیب کی یہ ساری ڈیفینیشنز ریلیٹو ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کو ایک حقیقت کا پتہ نہیں ہے, یعنی فار ایگزامپل لوگوں کو الیکٹریسٹی کے بارے میں نہیں پتا تھا, میگنیٹزم کے بارے میں نہیں پتا تھا, ایک علم ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کیا, اپنے معیار کو بلند کیا, وہ علم ان کے لیے ظاہر ہو گیا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو چیز پہلے غیب میں تھی وہ ظاہر ہو گئی, اب غیب نہیں ہے. لیکن خدا کا غیب ہونا یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اتنا بلند ہو جائیں کہ خدا آپ کے لیے کاملاً ظاہر ہو جائے. یعنی کہ جو چیز آپ کے لیے ظاہر ہوتی رہے گی وہ خدا کی صفات ہیں, وہ چیز آپ کے لیے ظہور پذیر ہوتی رہیں گی ڈپینڈنگ آن دا ایلیویشن آف یور سیلف, نہ کہ ذات خدا. تو یہ جو تصور ہے, انہیں اس چیز کا ادراک کہ جو حقیقت اصلی اور حقیقت مطلقہ ہے, الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے, اس کی مینیفیسٹیشنز ہر جگہ موجود ہیں. جتنا زیادہ میں اپنے آپ کو بہتر اور اعلیٰ معیار پہ لے جاتا جاؤں گا اتنا میرے لیے کھلتا چلا جائے گا وداؤٹ الیبوریٹنگ ہز سیلف. جی یہ ہے یؤمنون بالغیب والی کیفیت. کہ سب سے پہلی جو ایمانی کیفیت ہے یہ حاصل ہوتی ہے تو انسان واقعاً ایمان اور تقوی اور یقین اور پھر سارے مراحل پہ آگے بڑھتا ہے. یعنی پھر اس کے درجات ہیں, لیکن یؤمنون بالغیب کہ یہ چیز, یہ احساس سب سے پہلے پیدا ہونا ضروری ہے کہ وہ جو حقیقت غیبیہ ہے اور جس کے آثار ہر جگہ موجود ہیں. سخت نہیں ہے, میرے خیال ہے کہ سب سے زیادہ نیچرل ہے. نہیں, انسان جو ہے نا, دیکھیں انسان اگر نیچرل لائف گزارے نا, یعنی آپ اپنے آپ کو جتنی بھی, یہی تو جو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ وغیرہ ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی ایک بات کہی ہے کہ جتنی بھی فارمل ایجوکیشن ہے نا, یہ سب کا سب انسان کا بیڑا غرق کرنے میں سب سے اہم کام ادا کرتی ہے. انسان کو اس کی اصل فطرت سے ہٹانے کی سب سے بڑی ذمہ دار یہ ایجوکیشن ہے جس فطرت پہ خدا نے ہم سب کو پیدا کیا. جو تعلیم ہم میٹرک انٹر تک آتے آتے بالکل دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو ٹریک پہ لانے میں جس کو خدا نے سمجھ دی, پھر وہ محنت کرے بیچارہ, اچھا خاصا صرف زندگی کا وقت صرف کرے, محنت صرف کرے کہ اس گڑھے سے اپنے آپ کو باہر نکالے کہ جس میں ہم گر چکے ہیں. فطری طور سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ جس وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کون ہوں. جب آپ اس زندگی کو دیکھتے ہیں تو پہلا سوال آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہے, اور آپ کی جو سائنٹیفک تھنکنگ ہے اس کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ کوسچننگ, کوسچن ہے نا یہ, مطلب اپنے آبزرویشنز اور اس پہ کوسچن کرنا. اب ہمیں کس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے کہ پہلے سے ڈاگماز جو ہے نا وہ دماغ میں ٹھوس دیے جاتے ہیں, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, سب یہ اپنے انڈیل لو اپنے اندر سب کچھ. اب اس سے باہر نکلتے نکلتے ایک مصیبت ہو جاتی ہے انسان کو. تو پہلا مرحلہ کیا ہے, یؤمنون بالغیب, یا اگر سورہ بقرہ کے آخر کو بھی آپ دیکھیں تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ نیچرل وے ایمان لانے کا, چیزوں کو سمجھنے کا, حقائق کو قبول کرنے کا. تو یہ بات واضح ہوئی, یؤمنون بالغیب, کہ اس بات کا احساس انسان کے اندر اجاگر ہو جانا کہ ایک حقیقت ہے کہ جس کے وسیلے سے, جس کے کاموں کی وجہ سے یہ پوری زندگی ہے, اور وہ حقیقت خود غائب ہے. تو اب نیچرل ٹینڈنسی اور کیا اس کے بعد, یعنی کہ جب آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تو اگلی ٹینڈنسی کیا ڈیولپ ہوگی, پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ آپ اس کی طرف بڑھنا چاہیں گے, یعنی آپ یہ سوچیں گے, آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ مجھے, میں کیا کروں کہ میں اس تک پہنچوں, کہ جب میں یہ حسن دیکھ رہا ہوں, یہ نظم دیکھ رہا ہوں, یہ خوبی دیکھ رہا ہوں, یہ اچھائی دیکھ رہا ہوں, اور اس سارے نظام کا سجانے والا جو ہے وہ غیب میں, تو اب میں کیا کروں کہ اس کے پاس پہنچوں, اس کی طرف بڑھوں. ٹھیک ہے, اسی کنسیپٹ کو قرآن کریم نے دوسری جگہوں پر بھی بڑے بسط کے ساتھ بیان کیا ہے, وہ یہ کہ ایمان کسی ایک حالت کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے بہت سارے درجات ہیں, اور یہ بیسک لیول کا ایمان ہے کہ آپ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں اس سے حالت امن میں آ جائیں, حالت سکون میں آ جائیں. لیکن جب تک آپ اس ایمان کو ترقی نہیں دیں گے, اس کو آگے لے کے نہیں جائیں گے, اس وقت تک یہ ایمان فائدہ نہیں دے گا بلکہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں اس بات کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنے کے لیے سورہ حدید کی ایک دو آیتیں, سنا دوں کہ سورہ حدید میں آیت نمبر 16, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. جی, کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, ابھی وہ وقت نہیں آن پہنچا, وہ مرحلہ نہیں آ گیا, ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ان کے قلوب اللہ کی یاد کے لیے خاشع ہو جائیں, جھک جائیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دلوں کا خدا کی یاد میں جھک جانا یہ ایمان سے آگے کا مرحلہ ہے. یہ پلین ایمان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں ایمان لے آیا, بلکہ اس سے آگے کی بات ہے. کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے وہ وقت نہیں آن پہنچا کہ ان کے قلوب, ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں. وما نزل من الحق, اور جو کچھ نازل ہوا حق میں سے. ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل, اور وہ ان کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال عليهم الامد, کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ترقی نہیں دی اور اسی حالت میں ان پر ایک مدت گزر گئی. فقست قلوبهم, اور اس بے توجہی کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے دل پتھر کی مانند سخت ہو گئے. یعنی ان کے دلوں میں یہ صلاحیت نہیں بچی کہ وہ خدائی چیزوں کو جذب کر سکیں. قسی القلب, کیا پتھر کی مانند قلب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس میں کوئی چیز جذب نہیں ہوتی. اگر آپ اس پر کچھ ڈالیں بھی تو وہ اس کی سطح پر ہی پڑا رہ جائے گا. جیسے آپ غور کریں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے قلوب ایسے نہیں ہو گئے, اب اس کا جاذبہ جو ہے کتنا کم ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب ایمان لائے تو ہم نے اپنے ایمان کو ترقی نہیں دی, ایمان کو ایوالو نہیں کرایا, ایمان کو اگلے مراحل پہ نہیں لے کے گئے. تو ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی, کہ ایک مدت گزر گئی اس حالت میں. فقست قلوبهم, اور دل سخت ہو گئے. تو یہ نہیں کہ ہم نے کہا ہم ایمان لے آئے, ہمیں پتا کہ سمجھ آ گیا اور اس کے بعد ہم سو گئے. نہیں, اس ایمان کو مسلسل ترقی دینا ہے, اس ایمان کو مسلسل ڈیولپ کرنا ہے. اور اگلی سٹیج کیا ہے ڈیولپمنٹ کی؟ کہ قلب میں خشوع پیدا ہو, قلب خدا کی یاد کے لیے جھکیں. اور جیسا کہ میں یہ چیز بار بار آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو جانچنا چاہتے ہیں, ٹیسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس مقام پر ہیں, تو اس بات کا جائزہ لیا کریں کہ نماز میں اور تلاوت میں دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, رقت طاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, دلوں پر خدا کی ہیبت اور روب کا اثر آتا ہے یا نہیں, محبت والی کیفیت آتی ہے یا نہیں, یا اس حالت میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں یا نہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مین پیرامیٹرز ہیں. ورنہ خالی تلاوت کرتے رہنا, خالی نمازیں پڑھتے رہنا کچھ نہیں ہے. یہ وہ سارے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں پتھر کی مانند. یہ نرمی ہے یا نہیں, جاذبیت ہے یا نہیں, اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. جی,
کوئی نماز میں اگر خیالات آتے رہتے ہیں, آ رہے ہوں اور پڑھ کے ریپیٹ کر لی ہو تو پھر ریپیٹ کرنا چاہیے؟
نہیں, فقہی طور سے تو نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے جو ہے نا تعقیبات ہیں, اس کے ہیں سنت, یہ وہی تعقیبات ہیں. سورہ حدید کے آخر میں ہی اسی کنسیپٹ کو اور واضح کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگو جو ایمان لائے, اتقوا اللہ, یعنی ایمان پر نہیں بیٹھ جاؤ بلکہ ایمان سے ترقی کر کے کہاں پہ پہنچو, تقویٰ تک پہنچو. اچھا, اگلا ٹکڑا جو ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے. وہ آمنو برسولہی, یہ ترتیب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے عجیب سی؟ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. چلیں, ایمان کے بعد اگلی منزل تقویٰ کی. وہ آمنو برسولہی, اور تیسرے مرحلے پہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو آپ اس کو اسی سورہ بقرہ کی آیت سے ملائیے کہ رسول پر حقیقتاً ایمان لانے کے لیے شرط کیا ہے, کہ پہلا ایمان جو ظاہری، اس کے بعد تقویٰ، تب انسان اس قابل ہوتا ہے کہ رسول کی بات سمجھ میں آئے. یعنی ایسا نہیں کہ جو رسول خدا بتا رہے ہیں بس، اور یہی ہمارا حال ہے. آپ دیکھیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں وہ باتیں جو رسول نے بتائیں سکھائیں، کوئی معمولی معمولی ظاہری چیزوں کے علاوہ سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ کچھ نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے وہ نور قرار دے گا کہ جس کو لے کے تم چلو پھرو گے زندگی میں. یہ حدید، سورہ حدید کی آخری.
اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس سے پہلے. جی، یہ وہ مراحل ہیں، یہ وہ منازل ہیں. تو یہ کہ جس کا پہلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب اس سے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ایک وہ ایمان ہوتا ہے کہ جو آپ نے ظاہری طور سے کہا کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، اچھی ہے، اس سے آپ مطمئن ہونا شروع ہو گئے. لیکن وہاں وہ بس نہیں ہے، وہاں پر اگر آپ رک گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دل پتھر ہو جائیں گے، پھر اس میں جاذبیت ختم ہو جائے گی، حق نظر آنا بند ہو جائے گا. تو اس کے مراحل کیا ہیں؟ یؤمنون بالغیب، پہلا مرحلہ کہ غیب حقیقی یعنی جو خدا ہے اس پر ایمان لانا، اور جب انسان اس غیب پر ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر کیا خواہش پیدا ہوگی؟ اس کی قربت. اور بالکل اگلا ٹکڑا یہی ہے. اب آپ دیکھیں گے نیچرل وے میں بات آگے بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی، کہ جب آپ اس غیبی حقیقت کو درک کریں گے تو آپ کے اندر کیا خواہش پیدا ہوگی؟ اس کے قریب ہوں. جب اس حسن و جمال کو، اس قدرت اور کمال کو آپ محسوس کرنا شروع ہوں گے تو آپ چاہیں گے اس سے قریب ہوں. اب اگلا ٹکڑا بالکل یہی ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ وصل، وصال، ملاپ. کہ جس نے اس حقیقت غیبی اور اس حقیقت اصلی کو سمجھا، اس پر ایمان لائے، اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ کہ وہ اس سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے گا. یقیمون الصلاۃ،
نماز قائم کرنے والی صلاۃ،
مطلب وہ ظاہری، لیکن اس کے اصل معنی تو یہی ہے نا. صلاۃ یعنی وصل، وصال، ملاپ، اس کو قائم کرنا. کہ جب کسی کی خوبی کو آپ درک کرتے ہیں اور اس کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وصال، اس کو پا لینا، اس سے قریب ہونا، اس کی قربت. دوسرا اسٹیپ یہ ہے جو کہ بالکل فطری ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ اس حقیقت اصلی اور مطلقہ کا ادراک، اور اس کے بعد اس کو پانے کی خواہش اور طلب و تمنا، اور وہ شریعت کے ذریعے سے بھی، روح سے بھی، اس چیز کو جو عملی طور پر سکھایا گیا اور سمجھایا گیا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. لیکن اس کے جو ریئل میننگ ہیں، جو لٹرل بھی ہیں اور جو زیادہ گہرے معنی ہیں، وہ یہ کہ یؤمنون بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ. اب جب آپ کسی کے محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو نماز در حقیقت کیا ہے؟ نماز در حقیقت کیا ہے؟ اپنی دوری کا نالا. یعنی نماز کیا چیز ہے؟ نماز یہ چیز ہے کہ جو محبوب ہے اس کے ساتھ، یہ اس کے سامنے یہ آہ و گریہ و زاری و چیخ و پکار کے میں تجھ سے دور کیوں ہوں، یہ نماز ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن سے دوں آپ کو. جب خدا ہم جیسے لوگوں کے لیے بات کرتا ہے تو تو میرا خیال ہے سورہ عنکبوت کی آیت ہے یہ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک صلات جو ہے وہ روکتی ہے فحشا سے اور منکر آتی ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بے معرفت کہ کم از کم اتنا تو ہو. اور اس کے آگے ایک اگلا ٹکڑا بھی ہے ولا ذکر اللہ اکبر, صحیح ہے کہ نماز خالی یہ نہیں فحشا منکرات سے روکنا, بلکہ در حقیقت جس کی توجہ فحشا اور منکرات کی طرف ہو وہ نماز پڑھتے ہی کیا ہے پھر. لیکن بہرحال ہماری کمزوریوں جی بس ایک منٹ, کہ ہماری کمزوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے خدا نے اتنی رعایت دی ہمیں, لیکن تنبیہ کر دی ولا ذکر اللہ اکبر, کہ نماز ہے حقیقت جو بزرگ ہے وہ یاد ہے خدا ہے. لیکن جب پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے طور پہ, سورہ طہٰ کی ابتدائی آیتیں, وہاں پر جب خطاب ہوتا ہے اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, کہ جب پروردگار عالمین خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید سکھا رہا ہے, اننی انا اللہ, کہ بے شک میں ہوں خدا, لا الہ الا انا, کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میرے سوا, فاعبدنی, پس میری بندگی کر, واقم الصلاۃ لذکری, یہ ہے اصل نماز کا مقصد. فاعبدنی یعنی صلاۃ بندگی کے اظہار کے لیے اور میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے. اقم الصلاۃ, قائم کر صلاۃ کو, لذکری, میری یاد کے لیے, یہ صلاۃ کہ جس کی یاد میں, یعنی کہ جس غیب حقیقت غیبیہ پر اب آپ ایمان لائے, جس کو پانے کی تمنا آپ کے دل میں بیدار ہوئی, اب اس کی یاد میں جو آپ کی آہو گریا اوزاری ہے وہ صلاۃ ہے. اقم الصلاۃ لذکری, جب خدا اپنے پیغمبر کو تعلیم صلاۃ دے رہا ہے تو یہ نہیں کہاں فوشا کہاں منکرات, لذکری. تو یہ پورا نیچرل سیکوینس ہے, یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تو یہ بات واضح بھی جی ہے باب,
ملاپ سے بجائے نماز کی طرف اشارہ
نہیں نہیں, یہ تو ملاپ کے تصور کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کر رہا ہے. قائم کریں یعنی اس کا تو بالکل براہ, اس کا تو براہ راست جو مطلب وہی نکل رہا ہے, یقیمون الصلاۃ, قائم کریں وصال کے رشتے کو.
کھڑے نہیں اسٹیبلش کرو,
قائم نہیں, قائم کا مطلب وہ جو قیام ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یقیمون الصلاۃ کہ اس کو قائم اسٹیبلش بھی آپ کریں, اسی معنی کو آپ لے لیں, لیکن کس کو اسٹیبلش کریں؟ اس رشتہ وصال کو اسٹیبلش کریں. اسی لیے کہ جو صلاۃ بمعنی وصال خدا ہے یہ اس کی سب سے بہتر تشریح ہے. یعنی کہ نماز اصطلاحی معنوں میں ہے لیکن اس کا حقیقی جو سینس ہے, کیونکہ صلاۃ بھی وصال کا ہی رشتہ ہے ذریعہ ہے. یقیمون الصلاۃ, تو انسان اس حقیقت غیبیہ پر ایمان لانے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. اور صلاۃ کا جیسے میں نے بتایا کہ اقم الصلاۃ لذکری یا ولا ذکر اللہ اکبر, کہ وہ یاد ہے, وہ آہو فریاد ہے, وہ پکار ہے کہ میں تیری تلاش میں ہوں تو کہاں ہے, یا میرے اور تیرے درمیان جدائی کیوں ہے, یہ پردے کیوں ہیں, ابھی تک تیرا نور جو ہے وہ میری نگاہوں کو, میرے قلوب, میرے قلب کو روشن کیوں نہیں کر پاتا. یہ فریاد ہے جو در حقیقت کیا ہے؟ صلاۃ ہے. اچھا, اب یہ تو فریاد کی بات ہوئی, لیکن اگر ایک انسان اپنی محبت میں سچا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پھر اپنے محبوب کو پانے کے لیے؟ یا اس کے چلیں صرف نالا اور آہو زاری اور گریہ فریاد سے تو کام نہیں چلتا نا, یہ تو دل کی بے چینی ہے, یہ نکلے گی بہرحال, لیکن صرف اس سے کام تو نہیں چلتا نا, اور بھی کچھ چاہیے, خرچ کرنا, یعنی اس تک پہنچنے کے لیے اپنے پاس سے خرچ کرنا, جس کو آپ قربانی بھی کہتے ہیں. اور ہاں, اور یہ قربانی جو ہے یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے نا, کہ یعنی کہ جب بھی اگر آپ کو کسی کی محبت کو آزمانا ہے تو آپ کس بیسس پہ آزماتے ہیں کہ یہ میرے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے, ورنہ زبانی جمع خرچ سب کچھ, اور جہاں پر تکلیف اٹھانے کا موقع آیا, قربانی دینے کا موقع آیا, الگ. آپ کبھی اس کی محبت پہ یقین کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. تو پہلی اسٹیج یؤمنون بالغیب کی, دوسری اسٹیج یقیمون الصلاۃ کی, اب تیسری اسٹیج دیکھیں, لاجیکل بالکل, آیت ہم بعد میں پڑھیں گے, پہلے ایک منطقی نتیجہ نکالیں. اگلی اسٹیج اس سے کہ صرف وصال کی آرزو, خواہش, طلب, تمنا نہیں, بلکہ اس راہ میں عملی اقدام. اور عملی اقدام کس شکل میں؟ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اس رستے میں خرچ کرنا. تو تیسری چیز کیا آئی؟ والذی و مما رزقناہم ینفقون. صحیح ہے, یعنی کہ بیسیکلی کہ جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے, انفاق انسان کرتا ہے, لیکن جو مال ہے وہ مال خدا ہے. تو یہ دونوں چیزیں یہاں پہ واضح ہو رہی ہیں. رزقناہم, جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, یعنی عمل انفاق, خرچ کرنے کے عمل کو خدا نسبت دے رہا ہے مومنین سے, لیکن جس چیز میں سے وہ خرچ کر رہے ہیں اس کو نسبت دے رہا ہے اپنے آپ سے. یعنی کہ جو مال و متاع ہے, جو سرمایہ ہے, جس میں سے مومن خرچ کرتا ہے, وہ مومن کی اپنی ملکیت نہیں ہے, وہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے, لیکن خرچ کرنے کا عمل مومن کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ کبھی سوال کرتے ہیں نا کہ آیتوں میں ہم کا لفظ کیوں آتا ہے, تو یہ ہم اس وجہ سے آتا ہے کہ ایک حصہ اس میں خدا کا ہوتا ہے, ایک حصہ دوسرے انسان کا ہوتا ہے یا ملائکہ کا ہوتا ہے. جیسے انا انزل نہ ہو, ہم نے نازل کیا, تو ہم نے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جبرائیل بھی ہیں, اس لیے کہ اس میں ملائکہ بھی ہیں. یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو پروسیس ہے, صرف خدا نہیں ہے اس میں, اس میں روح الامین اور جبرائیل اور ملائکہ بھی شامل ہیں. اس لیے پلورل ہو جاتا ہے, وہاں پہ فاعل جو ہے وہ جمع کی شکل میں آتا ہے. تو مما رزقناہم, کہ رزق ہم نے عطا کیا, ینفقون خرچ یہ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, زندگی گزارنے کا جو ایک لاجیکل اور نیچرل وے اور موڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے اس حقیقت غیبیہ پر ایمان لانا. اس حقیقت پر اگر آپ ایمان لائے, یعنی آپ نے اس کو سمجھ لیا, تو آپ کے اندر اس خواہش کا خود بخود پیدا ہونا کہ اس سے میرا رشتہ وصال قائم ہو جائے, اور جب وہ رشتہ وصال قائم ہونے کی خواہش ہوگی تو آپ اس کے رستے میں جو آپ کے پاس ہے وہ خرچ کریں گے, خرچ کرنا شروع ہو جائیں گے. جی, سب کچھ. اسی لیے خدا نے کہا رزقناہم. نہیں, اب اس میں یہ آپ کی بصیرت پر ہے. اسی لیے خدا نے یہ نہیں کہا کہ مال میں سے, نہیں. آیت جو ہے نا, آیت اس لحاظ سے کامل ہے, آیت کا بیان رزقناہم. اب جس چیز کو بھی آپ رزق خدا سمجھتے ہیں, جس چیز کو بھی آپ رزق خدا سمجھتے ہیں, آپ اس میں سے انفاق کریں گے. اب یہ آپ کی معرفت پر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ بات,
اگر صحت کو رزق خدا سمجھتے ہیں, اس سے انفاق
کیسے کریں؟ صحت کے ذریعے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. نہیں, خدا کی عبادت کرنا اور اللہ کے کمزور بندوں کی پریشانیوں کو دور کرنا, یعنی کہ جو انسان طاقتور ہے, طاقت کا سب سے بڑا استعمال.
جی,
محبت
تو اس کے لیے مطلب آپ کی جو خواہشات ہیں, اگر آپ کسی سے محبت ہے, آپ کو پیسے سے, اولاد سے, کوئی بھی چیزوں سے جو آپ سمجھتے ہیں ہائل ہو رہی ہے محبت, تو یو ہیو ٹو گیو اپ دیٹ ون از دا.
ہاں بالکل,
خرچ کرنے سے مراد مطلب بس یہ نہیں کہ ہم فوکس ہو جائیں بھائی ڈونیشن دے رہے ہیں, چیریٹی دے رہے ہیں, خود دے رہے ہیں.
نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آیت کا بیان اس بارے میں کامل ہے, رزقناہم, کہ ایک انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کی جو نعمت ہے یہ بھی رزق خدا ہے, ہم نہیں سمجھ رہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ معرفت ہے نا, یہ ہماری معرفت پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہر وہ چیز, یعنی رزق کی تعریف کیا ہے, کہ ہر وہ نعمت جسے آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں, ہر وہ نعمت. رزق مال کو تھوڑی کہتے ہیں. اور جب آپ اس تعریف پر دیکھیں گے نا تو آپ کے نظر میں بالکل چیز بدل جائے گی, تب آپ کو جو ہے بہت سارے مقامات پر ایک پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے مزدور کا رزق ایک سرمایہ دار سے بہتر نظر آئے گا. جب آپ رزق کو اس تعریف کے تناظر میں دیکھیں گے کہ ہر وہ نعمت جو زندگی میں آپ کو ملی اور اس کو آپ برکت کے ساتھ, خوشگواری کے ساتھ استعمال کریں, یہ رزق ہے. یعنی کہ میں باہر سے تھکا ہارا آیا اور گھر میں اپنے آل اولاد کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا اور ان کی خوشگواریاں جو ان سے مجھے مل رہی ہیں اور اس سے میری ساری تھکن اتر گئی, یہ رزق ہے. یہ رزق ہے, یعنی کہ یہ
نوکری.
اب اس کا پتا, اس رزق کا پتا کس کو چلے گا کہ جو اپنے گھر میں آتا ہے اور اسے سکون نصیب نہیں ہوتا. اب اسے پتا چلے گا جب وہ کسی ایسے آدمی سے ملے گا نا, تب کہے یار خدا نے تمہیں کیا نعمت دی ہے, میں تو باہر سے بھی آتا ہوں اور گھر آ کے مزید دماغ خراب ہوتا ہے میرا. تو اس لحاظ سے رزق کی یہ تعریف ہے, یعنی کہ یہ انسان کی معرفت پہ منحصر ہے کہ اگر وہ رزق کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو پھر ہر جگہ پر وہ انفاق کرے گا, اس کو خرچ کرے گا اس رزق کو. جی بہت جگہوں پر ہے, جی کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. اور جیسے یعنی کہ ایک لحاظ سے کہ جو چیز بہت بہتر اس میں آتی ہے وہ علم ہے اور مال ہے. جی جی
وہاں پر تو رزق ورڈ نہیں ہے لیکن دوسرا ہے,
لیکن اس کو وہی واضح کر رہا ہے نا اس بات کو, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یعنی وہ یہ بات جو اب یہ کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جن سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے اور نیکی کے درمیان حائل ہوتی ہیں, تو ان کو آپ کو خرچ کرنا پڑے گا, ان کو ہٹانا پڑے گا. یہ بھی مطلب ہے. پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مما تحبون سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب تک آپ قربانی نہیں دیتے تب تک آپ کو اس سے اوپر والی چیز نہیں ملتی. یعنی جب تک ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے کھیل اور کود اور تفریح کی قربانی نہیں دیتا اس کو امتحان میں اچھے نمبر نہیں ملتے, یا جب تک ایک انسان جو ہے وہ اپنے آرام و سکون کی قربانی نہیں دیتا اس کو مثال کے طور پر جاب میں پروموشن نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو یہ وہی چیز ہے کہ جو جس سے جو تمہیں محبوب ہیں چیزیں اس کو خرچ کرنا پڑے گا تو تم ایک نیکی تک پہنچو گے, پھر تب نیکی تک پہنچو گے. اور اسی لحاظ سے ایک اصول جو جسے ہم بہت زیادہ وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی خیر مفت میں نہیں ملتی, یہ بہت اہم اصول ہے. یعنی کوئی چیز مفت نہیں ہے, ہر نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ دینی پڑتی ہے, چاہے آپ اپنے وقت کی دیں, جان کی دیں, مال کی دیں, کسی بھی چیز کی دیں, لیکن بغیر قربانی کے ایک خیر اور اچھائی نصیب نہیں ہوتی.
قرآن میں لکھا جو آپ
आपके पास है उसमें से खर्च करें, इसका मतलब तो यही हुआ ना, सिर्फ जरूरी नहीं कि आप दौलत में से खर्च करें।
बिल्कुल ये बात है, यानी मैंने वही अर्ज किया ना कि रिस्क का लफ्ज है या नेमत का लफ्ज है, तो इंसान के पास जो भी नेमत है उसको स्पेंड करना खुदा के रास्ते।
जरूरी नहीं है कि सिर्फ दौलत पे ये
आप दौलत अकलौती नेमत नहीं है, माल सिर्फ एक नेमत माल नहीं है ना, खुदा ने नेमतें जैसे बड़ी बड़ी नेमतें, बड़ी नेमतें क्या हैं, सेहत है, माल है, इल्म है, औलाद है, ये बड़ी बड़ी नेमतें।
सर मैं सॉरी मैं आपको जरा काट रहा हूं, मैंने एक सूरा पढ़ा है उसमें सूरा तौबा में उस सोने के बारे में, जिनके पास सोना है तो अगर उस पे से खर्च नहीं करेंगे तो कयामत के दिन उससे उसको तपाया जाएगा उसके
जो वल्लज़ीना यकनज़ून अज़्ज़हब वल्फिज़्ज़ा, जो सोने और चांदी को ढेर बना के खजाने बना बना के जो जमा करते हैं
उसके बारे में, ये जिनका थोड़ा यही
सोना यही है कि
आज आपने क्लियर कर दो वो ले लो कर जा, नहीं वो सूरह तौबा में 34-35 आयत के अंदर है,
वल्लज़ीन है
जी
यकनज़ून
कंज वाइब से कम ना ले वाले, ये तो पाया जाएगा भाई
अच्छा। अब तीन मराहिल पूरे हुए, इसमें आप एग्री कर रहे हैं कि ये पूरा एक मंतकी तसलसल है, ये इन्हें ऐसे ही होना चाहिए अगर इंसान बगैर किसी दबाव के जिंदगी गुजारे तो ऐसे ही होना चाहिए। अब जब हमने विसाल की ख्वाहिश भी है हमारे अंदर, हम अपने पास से खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सही मानों में उसका पता निशान नहीं मिला, नहीं मुलाकात हो सकी, तो अब हम चौथी चीज क्या ढूंढेंगे? अब चौथी चीज क्या ढूंढेंगे? चौथी चीज हम ढूंढेंगे कि कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा इंसान हमें मिले जो उसका पता हमें बता सके। यानी हमने अपनी सी कर ली, ठीक है, हम ईमान, उसके बाद विसाल में ऑनेस्टी और उसका इजहार, जो कुछ हमारे पास है खर्च करना, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करें, इतना ही है ना कि वो जो तलब और तड़प और तमन्ना है उसको अपने कल्ब में जिंदा रखें, गर्म रखें, जो कुछ अपने पास है उसे अपने महबूब के रास्ते में खर्च करें, अब इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी अगर वो विसाल और मंजिल नसीब नहीं हो रही, तो अब चौथी मंजिल पर आप क्या करेंगे? उसका कोई पता निशान मिल जाए, क्या किसी, क्या उसने किसी को भेजा है कि जो उसके बारे में कुछ बता सके, जैसे कहते हैं ना कि क्या कोई ऐसा है कि जो उसकी नगरी से होके आया हो, है ना, कि जो उसका पता मुझे बता सके, उसके बारे में कुछ मुझे बता सके। ये वो मंजिल है कि जब इंसान रसूल और इमाम को तलाश करता है और उससे करीब होता है। अब आप देखें ना कि रसूल और इमाम की हकीकी और मानवी हैसियत किस जगह पे जाके पैदा होती है, इसी वजह से तो रसूल और इमाम की हमारी नजरों में कोई वक्त नहीं है, इसलिए कि वो जो मुकदमात हैं वो मराहिल तो हमने तय नहीं किए, तो रसूल और इमाम हमारी नजरों में क्या हैसियत रखेंगे? मतलब वही कि वो जाहिरी के जाहिरी एतबार से, और यानी कि वो भी रसालत और इमामत वाली हैसियत हमारी नजरों में नहीं है कि वो हमें जो है वो हमारी ये हाजत पूरी कर दें और हमारा वो मसला हल कर दें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, वो ये हैसियत है, लेकिन रसालत और इमामत वाली हैसियत तो नहीं है। यानी कि जो जैसे ज़ियारत जामिया के जुमले हैं कि मैं आपकी बारगाह में आया हूँ कि अन्नी मुहतमिलुन लिइल्मिकुम, ताकि आपके इल्म का बोझ उठाने के काबिल हो सकूँ, कि मैं आपकी बारगाह में आया हूं कि इस काबिल हो जाऊं कि आपके इल्म का बोझ उठा सकूं, ये चीज नहीं है। तो अब चौथे मरहले पर यह बात आई कि वल्लज़ीना یؤمنون بما انزل الیک, کہ اب آپ کی تلاش نے آپ کو کہاں تک پہنچایا, پیغمبر تک پہنچایا, کہ جس ہستی کو, جس حقیقت کو, جس سچائی کو آپ ڈھونڈ رہے تھے, اب آپ کو یہ بات پتا چلی کہ ہاں ایک انسان ایسا ہے کہ جو آپ کے محبوب کے بارے میں آپ کو پتا بتا سکتا ہے, اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو رہنمائی کر سکتا ہے. اب آپ اس کے پاس پہنچے اور جب آپ نے اس کی باتیں سنی تو آپ کو ایسا لگنے لگا کہ آپ کے دل میں جو آگ لگی ہے وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہے. یعنی وہ دو چیزیں جو آپ کی چاہت و تمنا تھی, جو آپ سوچ رہے تھے اور جو نبی آپ کو بتا رہا ہے, وہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتی چلی جا رہی ہیں چیزیں. جیسے سلمان کا ایمان تھا, آپ دیکھیں ان لوگوں کے ایمان کا آپ جائزہ لیں, یہ پہلے سے ایک تڑپ رکھتے تھے اور جیسے ہی پیغمبر اکرم سے ملے انہیں 5 منٹ بھی نہیں لگے ایمان لانے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس چیز کی تلاش میں نکلے تھے انہیں بالکل رسول اکرم کی ذات اقدس میں وہ چیز مل گئی, بالکل میچ ہو گئی وہ چیز فوراً. یہ اصل ایمان ہے. یعنی کہ اصل ایمان کیا ہے؟ کہ جب اس تڑپ اور تمنا کو لے کے ہم پہنچے اور قرآن اٹھائیں اور قرآن پڑھیں اور ہمیں بالکل دل میں سکون و قرار آ جائے کہ ہاں جس چیز کی میں تلاش میں تھا وہ یہی ہے, یا رسول خدا اور ائمہ طاہرین سے قریب ہوں اور ایک سکون کہ ہاں جو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں مجھے نصیب ہو گئی. یہ ہے ایمان. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کیونکہ جو کچھ رسول خدا پہ نازل ہوا وہ پہلے سے نازل ہونے والی کتابوں سے الگ نہیں ہے, یا جو پیغامات پہلے خدا کی طرف سے آتے رہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک, وہ کوئی جداگانہ چیزیں نہیں ہیں. تو یعنی حق کے ایک پہلو کا اقرار در حقیقت تمام حق کا اقرار ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے حق کے ایک پہلو کا انکار کل حق کا انکار ہوتا ہے. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اب جب آپ یہاں تک پہنچ گئے اب کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ کو یقین حاصل ہو جانا چاہیے کہ ہاں اب اس سے ملاقات ہو کے رہے گی. وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ. آخرت یعنی کہ وہ مرحلہ کہ جب میں یہاں سے ہو کے گزروں گا تو پھر وہ حقیقت کھلے گی, یعنی وہ دن ضرور آئے گا کہ جب میں اس کو پالوں گا اور اس سے میری ملاقات ہو جائے گی, یہ آپ کی سائیکل پوری ہو گئی. یقین کہ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب یہاں پر لفظ یقین آ رہا ہے, ایمان نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آخرت پر ایمان ہے. جب آپ نے ان سارے مراحل کو طے کر دیا اور اب آپ رسول سے مل گئے تب آپ کو یقین آ گیا کہ نہیں جو ہے وہ سچ ہے اور اس سے اس میری ملاقات اور اس کو ایک دن میں پالوں گا. اور وہ مرحلہ کون سا ہے؟ وہ مرحلہ ہے آخرت کا, لقاء اللہ. لقاء اللہ جی بالکل ہے, بالکل ہے. یعنی کہ ان تمام اس کے منازل ہیں کہ مثال کے طور پر ایک عام انسان, ایک ولی خدا, ایک عارف, ایک عالم, نبی, امام, سب کے درجات ہیں. کیسے بنے گا وہ؟ مطلب رسول کی رسالت اس کے لیے کیا نہیں, رسول کی رسالت اس کے لیے کہاں سے معنویت پیدا کر رہی ہے؟ رسول تو پیغامبر ہے نا. جب آپ اصل پیغام کو ہی نہیں سمجھتے اور اس سے بھی بڑھ کر پیغام بھیجنے والے کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے, پانی